الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت 284 ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، یہ کرا دی تھی میں نے، اس میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو میرے اعصاب میں رہ گئی ہو۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں یعنی کہ زمین اور زمین کی جتنی بھی سطحیں ہیں ان سب کے اندر، آسمان اور آسمان کے جتنے بھی لیولز ہیں ان سب کے اندر۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے، او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپا کے رکھو گے اپنے جی کے اندر، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا، حساب لے لے گا تم سے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، پکڑ لے گا اسے اس چیز کے اوپر۔ اس بات کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ لینا یہ نہیں کہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا، مطلب یہ تھا کہ جس سے اللہ نے اگر حساب لے لیا وہ برباد ہو گیا۔ اس کی اگزامپل کیا بتائی تھی؟ بالفرض اگر کوئی ایسا ایگزامنر، ایکسٹرنل ایگزامنر آتا ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ یا جو بھی چیز ہے اس کو ایویلیویٹ کرنے آیا ہے، اور بہت مشہور ہے اس کے بارے میں، پتہ ہے کہ یہ بہت ویل ورسڈ ہے اپنی فیلڈ کے اندر اور یہ بہت قابل ہے سب کچھ، آپ نے جو پروجیکٹ بنایا آپ نے بے شک اپنی طرف سے بہترین پروجیکٹ بنایا، آپ نے ساری ایفرٹ بھی کر لی، آپ نے اپنی طرف سے بگ بھی نکال لی ہے، لیکن ظاہری بات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پروگرامز پھر بھی کریش کر جاتے ہیں، کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اور ایسے بندے نے ایک نظر بھی اگر آپ کے کوڈ کے اوپر ڈال دی تو اس کو کافی غلطیاں نظر آ جائیں گی، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جان چھٹنی کیا ہوگی؟ جتنا کم وہ ایویلیویٹ کرے اتنی آپ کی بچت ہے، جتنا کم وہ آپ کے کوڈ کو دیکھے، رن کرے، ایویلیویٹ کرے اتنی آپ کی بچت ہوگی۔ تو وہاں پہ جان چھڑانا کیا ہوگا کہ کسی طرح سے یہ نہ دیکھیں، ڈیٹیل میں نہ دیکھیں، ہماری بخشش ہو جائے اس چیز پہ۔ تو اگر دیکھ لیا اس نے کوڈ کو تو غلطیاں نکل آئیں گی، اگر اس نے سرسری سے اوپر اوپر سے دیکھ لیا تو آپ کی بچت ہو جائے گی۔ بالکل یہی حساب ہے کہ جو کہ ہمارا بھی ہے کہ ہم چاہے بے شک کوشش بھی کر رہے ہیں، ایک تو وہ ہے نا کہ بندہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے یا بلکہ وہ کیئر ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز سے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو کوشش بھی کر رہا ہے اور ہر وقت غلطی ہوتی ہے تو دعائیں بھی مانگتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود اسے پتہ ہے کہ میری یہ جو پانچ آج نمازیں ہیں پانچ، ان کے اندر مشکل سے کوئی ایک آدھی ہوگی جس کے اندر میں یہ کہہ سکوں گا، یا بلکہ شاید کوئی بھی نہیں ہوگی ایسی جس کے اندر میں کہوں کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں آیا نماز کے دوران، میرا دھیان کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا اس کے اندر، میں نے بہت کانسنٹریشن سے نماز پڑھی تھی، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی پورے اپنے اس ٹائم کے اندر میں نے کسی سے کوئی برے طریقے سے بات نہیں کی، کسی کو میں نے ہرٹ نہیں کیا۔ اور جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ انسان کو اپنے اندر اور خامیاں نظر آتی ہیں اور اپنے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں۔ اس چیز کو پچھلے سال جب وہ میں نے والنٹیئرز والی بات کی تھی تب میں نے اس چیز کو جتنے بھی والنٹیئرز کے لیے آئے تھے سب کو میں نے ایک ایگزامپل بہت زیادہ کوٹ کر کے بتائی تھی کہ ہمارے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم زیادتی بھی کرتے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک سرفیس لیول کے اوپر سب کی سب نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی میں اگر اپنے اوپر جان اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھوں گا، جو بھی بندہ اپنے اوپر نظر ڈال کے دیکھے گا اس کو ہمیشہ اپنے اندر کوئی چار پانچ چھ غلطیوں سے زیادہ بڑی بات نظر نہیں آتی، کہتا ہے ہاں یہ میں غلط کام کرتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ غلطی ہے، لیکن پانچ چھ سات آٹھ سے علاوہ وہ نہیں جانتا، لیکن بالفرض اس کے اندر 50-100 برائیاں ہوں گی، نظر اس کو صرف پانچ چھ آ رہی ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری جتنے بھی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں لیئرس کی فارم کے اندر، اور میں نے اگزامپل دی تھی پیاز کے، جس طرح ایک انین ہوتا ہے اس کے اندر لیئرز پہ لیئرز ہیں، کل کتنا اس کے لیوز کتنے ہوں گے اگر ہم لائن میں لگائیں ان کو، کافی اچھا خاصا لمبی لائن بن جائے گی اس کی، لیکن وہ سارے ایک دوسرے کے اوپر ریپ ہوئے ہوتے ہیں۔ جو باہر نظر آ رہا ہے، باہر سے جو نظر آ رہا ہے آپ اسی کی بیسس کے اوپر جج کریں گے، اندر کیا ہے وہ تب تک نہیں پتہ لگ سکتا جب تک کہ وہ باہر والا لیف نہیں اتاریں گے آپ، جب باہر والی لیئر اترے گی تب نظر آئے گا کہ اندر کیا تھا، اب اس کے اندر کیا تھا وہ تب ہی پتہ لگے گا جب یہ والا لیف اترے گا۔ تو جو ابھی کی میری غلطیاں ہیں اور کمی ہیں میرے اندر، جب تک میں ان کو دور نہیں کروں گا مجھے نیکسٹ لیول پہ چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اس کے بعد نیکسٹ چیز کی اس کے بعد نیکسٹ لیول کے اوپر چیز ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اور صحابہ کی اگر آپ لائف دیکھیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ اس چیز کی فکر کرتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا، جس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہی ہے، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات ہی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی کیا بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن جو ہے جو جس کے اندر کچھ ہے حرارت ہے ایمان کی، اس کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اسے اگر ذرا سے بھی خطا ہو جائے, اسے ذرا سے بھی غلطی ہو جائے, تو وہ اتنا بوجھ محسوس کرے گا اس چیز کا کہ ایز اف کہ وہ کسی پہاڑ تلے آ گیا. اتنا بوجھ, طبیعت اتنی بھاری ہوگی اس کی. اور منافق کی مثال یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے گا, اس کو اتنا ہی احساس ہوگا کہ جس طرح اس کے اوپر آ کے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ہٹا دیا اسے, اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں پیدا ہوگی. تو جو مرضی ہم کر لیں, ہماری لائف جو ہے اس کے اندر ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی, کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمت کیا ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں. ایک ہی ہوتا ہے جو میں ابھی ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو کہ ایک ایگزامنر آیا ہوا کہ ایویلیویٹ کر رہا ہے, ایک اس کے اندر تو یہ چیز ایسپیکٹ ہے کہ اس نے پورے کورٹ پہ نظر ہی نہیں ڈالی, یا اس کو باقی کورٹس پتہ نہیں لگ سکے, اسے ایرر کا پتہ نہیں لگ سکا اسے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے کہ علم میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. قیامت کا انتظار نہیں ہے, اس چیز کا انتظار نہیں ہے کہ ابھی جو صبح ہو چکی ہے, جس حدیث میں آتا ہے ایک تو وہ رات ہوتی ہے لیلۃ القدر جس میں تقدیر کے اگلے فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں تک منتقل کرتے ہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, سال کا حساب اللہ تعالیٰ اگلے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں, تمہاری یہ ڈیوٹیز ہیں اگلے پورے سال کی. تو فرشتوں کو کتنا پتہ لگتا ہے, صرف ایک سال کی ڈیوٹی پتہ لگتی ہے کہ اگلے سال کی ہماری یہ ڈیوٹی ہے, لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, سب کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں. پھر اسی طرح ہی جو حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حساب ہوتے ہیں جو ہر ہفتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں, کچھ حساب ہوتا ہے جو دن میں دو دفعہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, شام کے فرشتے جا کے حساب دیں گے اور صبح کے فرشتے جا کے حساب دیتے ہیں اور نئی ڈیوٹی اپوائنٹ ہوتی ہے. لیکن وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا ہے, وہ ڈاکیومنٹیشن, وہ میرے لیے ہو رہی ہے, مجھے چپ کرانے کے لیے, مجھے جواب دینے کے لیے, کہ تاکہ میں قیامت والے دن یہ نہ کہوں کہ نہیں یہ تو غلط بات ہوئی تھی, مجھے لاجواب کرنے کے لیے میری پوری لائف جو ہے وہ مجھے دکھا دی جائے گی. اور دکھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے, وہ آڈیو ویڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہوں گی, کیونکہ آج کل کی ویڈیو کے اندر تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میکسیمم جو چیز اچیو ہوئی ہے وہ کیا ہے, 3D ویڈیوز آ گئی ہیں اب, لیکن اس کے اندر کیا ہوگا کہ ذہن کے خیالات بھی آ رہے ہوں گے, ہر چیز آ رہی ہوگی. تو یہ ڈاکیومنٹیشن, یہ سب کچھ ہمارے لیے ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہی, اللہ کے علم میں ہے. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس قدر علم رکھنے والا اللہ جو ہے وہ قیامت والے دن جب بندہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو بالکل وہ حساب ہوگا کہ یہ دیکھو یہ سارا تمہارا حساب ہے, یہ سب کچھ ہے جو تم کرتے آئے تھے, لیکن میں نے تمہارے اس کے اوپر پردہ بھی ڈال دیا اور میں نے اس کے اوپر تمہیں کوئی پکڑ بھی نہیں کی, میں نے عفو درگزر سے کام لیا. وہ بندہ جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ہم لوگ اگر ہمارے ساتھ عدل ہوگا ہم برباد ہو جائیں گے, اگر انصاف ہوگا جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہمیں ملے گا ہم برباد ہوں گے. رب تک رحمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی. آیت 284 جب نازل ہوئی تھی تو صحابہ ڈر گئے تھے, گھبرا گئے تھے, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر تو یہ حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو بھی تم کرو گے تم سے اس کا حساب لیا جائے گا, تو ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے, ہمارے ذہن میں تو پتہ نہیں کیا کیا وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا انہیں کہ آپ لوگ تو آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ میں ابھی آگے اگلی آیات کے اندر جواب دوں گا, یہ میں پچھلی بات کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس سے ریلیٹڈ سب سے پہلے آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے جو دعائیں میں نے کچھ بتائی ہوئی تھیں ان میں سے ایک دعا جو رپیٹ صرف کر رہا ہوں اسے, اور اس کے اندر جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ جو ہے ہمارا باطنی چیزیں ہیں. اللہم اے اللہ طہر قلبی من النفاق, یا اللہ ہمارے دل کو نفاق سے پاک کر دے. نفاق وہ چیز ہے جس کو ہم لوگ کسی اپریٹس میں لا کے چیک نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنا پرسنٹیج آف نفاق ہے, کتنا پرسنٹیج آف ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وہ عملی من الریا, اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. دیکھنے والے تو صرف عمل کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے پیچھے پرپز بیہائنڈ کیا تھا وہ نہیں دیکھ سکتے. اس میں ریاکاری تھی, شو آف تھی, اپنی بڑائی دکھانا تھا, یا اس کے اندر کوئی خلوص تھا, کیا چیز تھی, یہ سب کچھ جو ہے یہ باطنی چیزیں ہیں. ولسانی من الکذب, اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیں. اور جھوٹ کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ کیوں کہا گیا ہے, کیونکہ اکثر و بیشتر جو جھوٹ ہوتے ہیں ان کو پروف نہیں کیا جا سکتا, ان کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. اکثر بیشتر جو جھوٹ بولے جاتے ہیں ان کو پروف ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. بالفرض کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کوئی کام کہا ہوا تھا آپ نے نہیں کیا, آپ کو ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ کوئی فلانا بیمار ہو گیا تھا, یا لائٹ نہیں تھی ہمارے گھر میں, یا یہ ایشو تھا, یا روٹ لگا ہوا تھا. اب کون ویریفائی کرے گا کہ اس علاقے میں روٹ لگا ہوا تھا, وہاں پہ لائٹ تھی نہیں تھی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جان چھڑا لیتے ہیں صرف جھوٹ بول کے. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دیں. آنکھوں کی خیانت کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ اس کے اندر کسی کو بری نظر سے دیکھنا بھی ہے، کوئی اور بری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، کوئی ایکس ریٹڈ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی تمام چیزیں، یا کسی اور کو حسد کے ساتھ دیکھنا، کسی اور کو نظر بد کے ساتھ دیکھنا، کسی اور کو نفرت کے ساتھ دیکھنا. میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے وہ یہ نہیں کیا کہ آنکھ کو برائی سے پاک کر دیں، خیانت سے پاک کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا رائٹ جگہ پہ رائٹ استعمال وہ امانت تھی، اس سے ہٹ کے جو ہوگا وہ خیانت ہو رہی ہے اس کے اندر. تو اللہ خیانت سے پاک کر دے میری آنکھ کو. فإنک، اور بے شک اللہ آپ، تعلم، جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، خیانت آئین، آنکھوں کی جو بھی خیانتیں ہوتی ہیں آپ کے علم میں سب کچھ ہے. اگر کسی شخص نے کسی کو دوسرے کو بری نظر سے دیکھا تھا، گندی نظر سے دیکھا تھا، گندا خیال ذہن میں آیا تھا، تو وہ باتیں ان میں سے بہت ساری ہوتی ہیں، کچھ زمانے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں ہم لوگ کہ وہ میں نے کب کس کے بارے میں برا خیال سوچا تھا. ہم دعا کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں کہ جو ہم نے آنکھوں کی خیانت کی تھی، بما تخفی صدور، اور جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو برے خیالات، جو کچھ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ہے. ہمارے دل کو پاک کر دے، ہمارے عمل کو پاک کر دے، ہماری زبان کو پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے. اس سے یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو کہ ہمیں مانگنی چاہیے. اب آج کی کلاس کے اندر آیت 285 سے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیات ہیں. ان دو آیات کے اندر ایک اسپیشلٹی ہے جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. پورا قرآن جو تھا وہ، جس نے ہمیں پتہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ پورا قرآن تو ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل گیا تھا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب قرآن کا آغاز ہوا تھا وہ بھی اس شب میں ہوا تھا، اور باقی پورا قرآن جو تھا وہ آسمان دنیا کے اوپر آ گیا تھا لوہے محفوظ میں سے. وہ خیر بہرحال ایک لمبی بات ہے. تو وہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ملا تھا، موقع ہوتے تھے اور جبرائیل آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ وحی پہنچایا کرتے تھے. کوئی بات ایسی ہوتی تھی، پھر جبرائیل جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے پہنچایا کرتے تھے. یہ قرآن کی وہ دو آیات ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا تھا اور وہاں پہ جا کے ان کو دیا گیا تھا. یہ معراج کی رات یہ عطا کیا گیا تھا. معراج کی رات کے اندر تین تحفے جس کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، ان میں سے ایک تحفہ یہ آخری دو آیات بھی ہیں. اب یہ ایک اسپیشل مومنٹ تھا معراج کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے، اور اس کے لیے تمام وہ چیزیں، تمام غیب کی چیزیں، جو کچھ بھی غیب کی چیزیں، سب کچھ دکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں. سب کچھ دکھا دیا تھا، جنت دیکھ لی، جنت کسے کہتے ہیں، جہنم دیکھ لی، سات آسمان سے کیا مراد ہے، وہ آخری لمٹ جہاں پر اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. جبرائیل نے بھی کہہ دیا کہ اس سے آگے میری لمٹ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ منتہا تک بھی دیکھ لیا تھا جا کے کہ وہ کیا، وہاں پہ کیا معاملہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے یہ دو آیات ہیں، وہ خزانہ ہے. جو شخص ان کو یاد کرتا ہے اور ان کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو یہ آیات وہ ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے ہمیں، اور نمازوں کے اندر پڑھا کریں ان چیزوں کو. تو گفٹ دیا گیا ہے یہ امت کے لیے. وہ گفٹ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا گفٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمن الرسول، اور ایمان لے آئے رسول، بما انزل، اس چیز کے اوپر، الیہ من ربہ، جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں اس کے اوپر. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیفیت تھی، جو ان کا حال تھا، اس کو بھی امیجن کریں کہ پہلے وحی کے آنے سے پہلے ان کے آخری جو چند سال تھے وہ، اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا سے بے تعلق ہو چکے تھے، ان کو دل نہیں لگتا تھا ان چیزوں کے اندر. اور جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہوتے تھے کام، اور جو کچھ بھی ان کا عمل، اور جو کچھ بھی ان کے اندر بد اخلاقیاں، جو کچھ بھی تھا، ان سے بد دل ہو کے غارِ حرا یا اس طرح دور جگہوں پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے. ذہن میں کیا کیا ان کے خیالات آتے تھے کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے دن، تمام چیزوں سے. عام بندہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ہی اوجھل ہو جاتا ہے اپنی ڈیلی روٹین کی لائف کے اندر، وہ بہت زیادہ مگن ہوتا ہے. ان کو ابھی نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے جس طرح وحی آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے اوپر. پھر جب بالآخر وہ وحی آئی، جس چیز کی تلاش میں وہ تھے، ان کے اوپر بالآخر جب وہ وحی آئی اور ان کے اوپر وہ کیفیت ہوئی، اور جو کچھ بھی ان کو بتایا گیا تھا، ابھی صرف بتایا جا رہا تھا انہیں، ان کے لیے بھی تو کافی چیزیں غائب ہی تھیں نا. ابھی جنت ایک دم سے تو نہیں دکھا دے گی، فرسٹ انسٹنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تو نہیں دکھا دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں تھا. معراج کی رات تو بہت آگے جا کے بہت سالوں کے بعد ہوئی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو کچھ اس رسول کے اوپر نازل ہو رہا تھا یہ اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، انہوں نے خود تصدیق کی ہے اس چیز کی، یہ خود بھی اس چیز کو اکنالج کیا انہوں نے. والمؤمنون، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بھی ان تمام چیزوں کی تصدیق کی ہے. بنیادی طور پر جو صحابہ تھے انہوں نے کس کی بات مانی تھی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تھی. انہوں نے آ کے بتایا، یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے مان لیا کہ وحی نازل ہوئی ہے، اپنی طرف سے نہیں بتا رہے وہ. دیکھیں قرآن کے اندر ہر قسم کی آیت موجود ہے، ایسی آیات بھی ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی گئی ہے، ایسی آیات بھی ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیور کی بات کی گئی ہے، ایسی آیات بھی ہیں جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکنڈیشنل پیروی نہیں کرتے. تو جو لوگ جن کا آگے بات بتائی جا رہی ہے ان کے ذہن میں یہ بھی تو وسوسے آ سکتے ہیں نا کہ یہ شاید اپنے بات منوانے کے لیے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ایڈ اپ کر کے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. آ سکتی تھی نا بات. یہ صحابہ نے کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے ٹھیک ہے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن معراج کافی سالوں کے بعد معراج کی رات میں بہت کچھ تو دکھا دیا تھا، باقی سب کچھ دکھا دیا تھا، لیکن باقی صحابہ انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ میں تو جبرائیل کو بھی نہیں دیکھا تھا فرشتے اور اصل شکل کے اندر. وہ کس کی بات مان رہے تھے؟ وہ بات مان رہے تھے رسول کی. رسول کے اوپر وہ ایمان لے آئے تھے کہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر. اب اسی کڑی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور جو آگے یہ فلو چلا تھا اس چیز کے اوپر، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو میں پہلے بھی کوٹ کر کے بتا چکا ہوں، اور وہ اس کے لیے بھی مناسب وقت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم لوگ کہ سب سے عاجب ایمان کس کا ہے. عاجب وہی لفظ ہے جو ہم عجیب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں عجیب چیز وہ جو کہ بہت ہی وکری چیز ہے، ضروری نہیں کہ اچھی لگتی ہو ہمیں وہ، لیکن بہت ہی آپ نے کوئی عجیب سی بات کی ہے جس کا باقی چیزوں سے کوئی لنک نہیں ملتا، بہت ہی کوئی اسٹرینج سی بات ہے، اس میں کوئی لائکنگ نیس کی طرف رجحان نہیں ہے بلکہ کوئی عجیب سی بات آپ نے کی ہے. لیکن عربی کے حساب سے جب عجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ چیز جو کہ بہت پلیزنٹلی سرپرائزنگ تھی، بہت اچھی بھی ہے اور بہت سرپرائزنگ بات بھی تھی. تو اس کے بارے میں پوچھا کہ سب جانتے ہو سب سے زیادہ عاجب ایمان کس کا ہے، دل میں لگ جانے والا، دل میں پسند آ جانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا ملائکہ کا، فرشتوں کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے، کوئی خطا نہیں ہے ان کے ہاں پہ، ان کے ہاں کسی قسم کا کوئی چانس ایگزسٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی غلطی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کچھ بھی نہیں، نہ وسوسے آتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا، شیطانی کوئی حملہ ہوتا ہے کسی قسم کا، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کی کوئی فیملیز ہے، نہ ان کے اندر کسی حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی سیکسز ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا کوئی چیز کا ذکر نہیں آتا. اسرافیل کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سور پھونکنا ہے. ابھی تک سور پھونکا گیا کہیں؟ جتنے بھی سال گزر گئے ہیں سائنس کے حساب سے 13.8 بلین ایئرز اگر گزر گئے ہیں، اب بالفرض اندازہ ٹھیک ہے، اگر ابھی تک کیا کتنی دفعہ سور پھونکا، انہوں نے کتنی دفعہ وہ کام کیا ہے، لیکن وہ اس پہ اپوائنٹڈ ہیں، ہر وقت وہ جو ہے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب شاید اللہ کا حکم آ جائے گا، اب حکم آ جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تھک گئے ہیں، ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، کسی اور کو بھیج رہا تم تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میری جگہ، میں ذرا تو انگڑائیاں لے کے آتا ہوں تھوڑی سی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ان کے اوپر کہا گیا یہ ان کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیسے ایمان نہ لاتے ہیں اللہ کے اوپر، وہ تو اللہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ان کو احکامات مل رہے ہوتے ہیں. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا انبیاء کا، رسولوں کا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم کیسے ایمان نہ لاتے، ہمیں تو سب چیزیں لا کے بتائی جا رہی ہیں، وہی ہم پہ آتی ہے، فرشتہ آ کے ہمیں چیزیں بتاتا ہے، ہم کیسے اس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ پھر اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ سب سے زیادہ اچھا خوبصورت عاجب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے تھوڑی ہمت کر کے اپنا کہہ دیا ہم، جو ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میرے اوپر ایمان کیوں نہ لاتے؟ کیونکہ میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، اور وہی نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام جو معجزات ہیں وہ ان کا اظہار ہو رہا ہے. یہ مفہوم سا کر کے میں ایکسپلین کر رہا ہوں بات کو لمبا کرنے کے لیے، تم کیوں اس طرح ایمان نہ لاتے؟ اب صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ اب کیا آگے جواب کیا دینے ہم نے. پھر اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے عجب ایمان، سب سے خوبصورت ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے. ان کو صرف اوراق ملیں گے، کاغذ ملیں گے. کون سا کاغذ؟ یہ قرآن کی کتابیں، یہ حدیث کی کتابیں. ان کو صرف کاغذ ملیں گے بس. نہ تو رسول کو دیکھا، نہ ان میں سے کسی صحابی کو دیکھا، نہ وہ واقعات دیکھے، ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی. لیکن وہ اس کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے، وہ اس کو بھی مان لیں گے. سب سے زیادہ عجب ایمان ان کا ہوگا، عجب جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا کہ یہ غیب کے پردوں میں سب سے پیچھے یہ لوگ تھے، سب سے پیچھے یہ لوگ تھے، لیکن پھر بھی یہ مان لے آئے. تو اب اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر کے آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جو پچھلی آیت گزری ہے اس کے اندر میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر سے تو وہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اب سوچ اور خیالات کے اوپر بھی پکڑ ہوگی کہ ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ تو وہ بات کہہ رہے ہو جو کہ اہل کتاب نے کہی تھی کہ کالو سمینا واسینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں اس بات کو، ہم نے نافرمانی کی. تم لوگ تو یہ بات کہہ رہے ہو، تمہیں تو کہنا چاہیے کالو سمینا واتانا غفرانا، اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، بس تو ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے. تو صحابہ کو یہ کہہ دیا، اور صحابہ نے اس کے اوپر مزید کوئی آبجیکٹ نہیں کیا بلکہ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور یہ کہہ کے چل گئے. اور یہ کلمہ جو تھا یہ ان کے زبان کے اوپر رہ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں گے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ہمارے اوپر اگر صاحب ہوگا تو ہم کس طرح جواب دے پائیں گے، گھبرائے ہوئے بھی تھے لیکن یہ کہا. تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس سیکوینس کے بعد یہ آیات جب نازل ہوئی تھیں تو اس کے اندر ان کے اوپر تسلی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اکنالج کیا کہ جو کچھ نازل کیا تھا مان لیا تھا رسول نے بھی اور مان لیا تھا باقی اہل ایمان نے بھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہاں اللہ ہم نے مان لیا، سن لیا اور ہم نے مان لیا. آگے ان کے ایمان کو اور ایکسپلین کر کے بتا دیں، کل لون ان میں سے جتنے بھی ہیں اور بعد میں آنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، کل لون آمن باللہ، انہوں نے مان لیا ہے اللہ کو، وہ ہے ہمارا رب. بل ملائکہ اور فرشتوں کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے وہ ایک. وکتب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو مان لیا، چاہے ہمارے پاس ایگزسٹ کوئی بھی نہیں چیز کرتی اب قرآن کے علاوہ. ٹھیک ہے بائبل ہمارے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ بائبل تھی امینڈڈ فارم کے اندر ہے، تورات تھی امینڈڈ بلکہ لاسٹ ہو گئی تھی ایکچوئل تورات، جو فزیکلی پتھروں کی تختیوں کے اندر دی گئی تھی. اس کے علاوہ باقی دنیا میں ہے نہیں ہے، جیسا قرآن کے اندر صحف ابراہیم کا ذکر آتا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کسے کہتے ہیں، لیکن مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مسلسل ہی چیزیں اتاری تھیں. وہ رسول ہی، اور مان لیا جتنے بھی رسول آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لا نفرقو بین احد من رسلی، خاص بات یہاں پہ کہہ دی رسولوں کی بات کو اور سمجھاتے ہیں کہ ایمان کا ایک اور انٹیگرل پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے تھے اللہ کے ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، احدم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. وہ جب سورہ بقرہ یا قرآن کا تیسرا پارہ شروع ہوا تھا، تلک رسول فضلناہ بعضہم علی بعض، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں سے اللہ تعالی نے کچھ کو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، تب ان آیات کی ایکسپلینیشن کے اندر میں نے آپ کو اس سے ریلیٹڈ حدیثیں بتائی تھیں اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ باقی باتیں بتائی تھیں، کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ رسولوں اور کچھ نبیوں کو بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے. اور اس کے اندر میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی نعتیں ہوتی ہیں کہ سب نبیوں سے اچھا ہمارا نبی، اور میں کہتا ہوں یہ نعتیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی خلاف ورزی بھی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر بھی کسی قسم کی فوقیت نہ دینا. یونس علیہ السلام وہ واحد تھے، وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے غصے کے ساتھ ایک واقعے کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور پہلے چلے گئے تھے. پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، جب عذاب آتا تھا کسی قوم کے اوپر اور قوم ڈھیٹ ہو گئی یا نہیں بات مان رہی، تو کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول کی طرف حکم آتا تھا کہ اب آپ وقت آ گیا، اب آپ نکل پڑیں اہل ایمان کو لے کے، باقی جو لوگ ہیں جو نہیں ایمان لائے تھے ان کے اوپر عذاب آنا ہے، جس طرح کوڑے کو جلا کے ختم کر دیا جاتا ہے، اگر وہ پرسسٹ کیا تو باقی لوگوں تک اس کا خرابی پہنچے گی، وہ گناہ باقی رہیں گے. ایگزامپلز میں نے کیا بتائی تھیں اس کی، کہ جس طرح مثال کے طور پہ ہومو سیکشوالٹی جو ہے، یہ سب سے پہلے لوط علیہ السلام کے زمانے میں وہ پیدا ہوئی تھی بیماری، 4000 سال پہلے. قرآن کے اندر بھی ذکر آتا ہے کہ اس سے پہلے زمانے میں کبھی اس گناہ نہیں ہوا جس گناہ میں تم لوگ انوالو ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جب ختم کر دیا تو وہ گناہ آگے نہیں پھیلا. اگر آپ کنٹمپری ٹائم میں دیکھیں گے تو یہ ہارڈلی 200 سال پرانی بات ہوگی، یہ ہومو سیکشوالٹی اور ان چیزوں کے رائٹس کی بات ہونی شروع ہوئی ہے. تو ان کا برباد ہو جانا, اس قوم کا ختم ہو جانا وہ باقیوں کے لیے رحمت ہوتا تھا. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا, بس ان کو ابھی تک صرف ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسکلوسیولی آرڈر نہیں آیا تھا کہ ہاں اب آپ نکلیں, وہ وقت سے پہلے نکل گئے تھے, صرف اتنی سی غلطی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب نہیں دیا تھا بلکہ ان کو پکڑ لیا تھا, اور وہ جا رہے تھے کشتی کے اندر, اور وہ کشتی والا سارا واقعہ, اور پھر ایک ویل نے ان کو نگل لیا تھا, اور وہ جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ نگلنے کے بعد انہوں نے استغفار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بچایا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے ان کے اوپر بھی فوقیت نہیں دینی. تو ہمارے لیے یہ نعتیں اور یہ چیزیں, یہ بالکل یہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ یہ الٹا نافرمانی ہو رہی ہے ان کے حکم کی. ہم نے رسولوں کے اندر کوئی کمپیریزن نہیں کرنا. پھر جو فضیلت کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے کلام نہیں کیا تھا. اس پوائنٹ آف ویو سے, صرف کلام کرنے سے پوائنٹ آف ویو سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فضیلت تھی موسیٰ علیہ السلام کو, کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی تھی, جبرائیل کے بیچ میں جبرائیل نہیں تھے, ڈائریکٹ بات کی تھی. تو اس لیے اہل ایمان کا ایمان کیا ہونا چاہیے, تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. جن کا نام قرآن میں آ گیا ہے خاص طور پہ, ان میں سے ہم کسی کو بھی کیٹیگوریکلی نہیں کہیں گے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی تھاٹ بھی نہیں لانے. اور باقی وہ جن کے بارے میں ایمبیگوٹی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے رسول ہوتے ہوں, کسی زمانے میں ہوں گے, تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بھیجے تھے رسول, اور ہم کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کر رہے ان میں. اگر ہمیں کوئی اچھی بات موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے ہم وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے, اگر ہمیں کوئی اچھی بات عیسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے ہم وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے, اگر ہمیں کسی اور کی اچھی بات ملے گی ہم وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے, کوئی فرق نہیں کرتے اس میں. وقالو, اور اہل ایمان کا کیا کہنا ہوتا ہے, سمعنا واطعنا, اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. وہی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اس آیت کا حصہ بنا کے نازل کر دیا ہے. غفرانہ کا, کیونکہ اہل ایمان نے یہ کہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ اس کو آیت کا حصہ بنا دیا. غفرانہ کا, اللہ معاف کر دے تو ہمیں, ربنا اے ہمارے رب, و الیک المصیر, تیری ہی طرف تو ہم نے لوٹ کے آنا ہے. پہلی آیت کے اندر, آیت 285 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اہل ایمان کی کوالٹی بیان کر کے, اور ایک دعا ہمیں سکھا دی ہے کہ سمعنا واطعنا غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر. آیت 286 کے اندر, اس آیت کے اندر اصل تحفہ آیا ہے مسلمانوں کے لیے. سب سے پہلی خوشخبری کا اعلان اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو, کسی بھی بندے کو, کسی بھی شخص کو نہیں مکلف بنائے گا, اکاؤنٹیبل نہیں بنائے گا, اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا, اس کو اتنے حالات میں نہیں رکھے گا, الا وسعہا, مگر یہ کہ اس کے اندر اتنی وسعت, اتنی طاقت, اتنا بوجھ اٹھانے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی. اس کے اندر کیا خوشخبری آ گئی مسلمانوں کے لیے کہ ہمارے اندر وسوسوں کو روکنے کی پاور نہیں ہے, ہم نہیں روک سکتے وسوسوں کے اوپر عمل کرنا یا اس سے بچ جانا, اس کی پاور ہے ہمارے اندر, اس کے اوپر ہم اکاؤنٹیبل ہیں. وسوسوں کو روکنا یہ نہیں ہم کر سکتے, کسی طرح یہ پاسیبل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور پاسیبل ہے کہ ہم لوگ خود کوئی غلط سوچنا سوچ رہے ہوں, لیکن وسوسے کا آنا یہ ہمارے اوپر اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اناؤنسمنٹ یہ کر دی, میں نہیں مکلف بناؤں گا, میں نہیں اکاؤنٹیبل بناؤں گا اس چیز کے اوپر جو تمہاری وسعت میں نہیں ہے, چیز جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے میں تمہیں اس کے اوپر نہیں پکڑوں گا. یہ جو صرف آیت کا حصہ ہے, اس سے الگ آیت کے حصے کے اوپر ایک الگ لیکچر دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ دو لوگ ہیں جو کہ ایک ہی زمانے میں پیدا ہوئے, کافی حد تک حالات ایک جیسے ہیں, ایک کی فیملی کے اوپر کوئی ایسی تکلیف, کوئی ایسی پریشانی آتی ہے کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب کتنا بڑا ایک ڈفرینس ہے یہ, خاص طور پہ جب تک کہ بندہ خود اگر پریکٹیکل لائف میں نہیں آ گیا, فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ بندہ جو گھر چلا رہا تھا, اب اس کا کتنا بڑا ہیوج, اس کی جو دھمک ہوگی وہ کتنے سالوں تک وہ محسوس کی جائے گی, بلکہ اس بندے کی پرسنالٹی کا حصے کے اندر کوئی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو فرق تھیں. کسی اور کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے جو کہ مسلسل اس بیماری میں ملوث ہے, یا بندہ خود جو ہے وہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا تھا, یا ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر خود کوئی ایسے حالات آ گئے تھے, حالات کے اوپر حالات آتے گئے تھے کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کے اوپر ترس کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سمپتھیٹک ہوئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک ہڈن بات کیا ہے اس آیت کے حصے کے اندر, کہ اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، وہ شوق ابزارب کرنے کی اور اس سے نکلنے کی وسعت ڈالی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ جس کے ساتھ یہ حالات نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے وہ کمزور طبیعت کا ہی ہو بندہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وہ ایسے حالات نہیں ڈالے، اس کو ایسے ٹیسٹ میں نہیں ڈالا جو اس کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، کسی ایسے ٹیسٹ میں نہیں ڈال دیا جو اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ بالفرض ایک ایگزامینیشن ہو رہا ہے آپ کی کسی بھی سبجیکٹ کا، میرے سبجیکٹ کا ایگزام ہو رہا ہے آپ کا، تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھایا اس میں سے میں پیپر بنا کے دیتا ہوں، سوال کوئی ایسا جس طرح کہ میں دیتا ہوں پیپر کے سوال کوئی ایسا جو پہلے نہیں آیا تھا، لیکن وہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ پاسبل نہیں تھی۔ اگر سوچیں غور کریں اس کے اوپر تو وہ چیز پاسبل تھی، وہ اس کا نمبر ون اس کوشچن کا سولوشن تھا، ایگزسٹ کرتا تھا سولوشن، ایسا نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش کر دیا جو کبھی ممکن ہی نہیں ہے اس کا حل ہو سکے، سولوشن ایگزسٹ کرتا تھا اور وہ جو کچھ بھی تھا اس کا پوٹینشیل علم آپ کے پاس ہے، پوٹینشیلی سولوشن آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، آپ اپنے پرانی باتوں کو ریکال کریں، جو یاد تھا اس کو کریں، آپ اس کو سالو کر پائیں گے۔ لیکن اگر اٹھا کے پیپر میں کسی اور بڑے لیول کے سبجیکٹ کا دے دوں جو کہ آپ لوگوں کے اس سے باہر تھا، آپ کی اپروچ سے ہی باہر تھا، آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا، کوئی اٹھا کے ایسا ریسرچ پیپر دے دیا جو ابھی آیا تھا اور میرے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اس کو یہ کر دوں، تو وہ تو آپ کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو کر سکیں گے۔ وہی بات یہاں پہ ایگزامپل ہو رہی ہے کہ آپ کو کبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا وقت آپ کے لائف میں نہیں آئے گا جس کو برداشت کرنے کی وسعت آپ کے اندر نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے۔ اگر مجھے کہیں دینا ہونا کوئی موٹیویشن کا لیکچر کہیں کسی لیول کے اوپر جا کے، برے سے برے حالات کے اوپر بھی، تو اس کے اوپر میں اس آیت کو فوکس بنا کے کروں گا۔ اگر ہم اس کو ملک کے لیول کے اوپر بھی دیکھے آئیں تو جتنے مرضی برے حالات ہیں ملک کے اندر، جتنے مرضی یہاں پہ خرابیاں جو کچھ بھی ہیں، جو یہاں پیدا ہوئے اس علاقے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ وسعت رکھی ہے، وہ برداشت بھی رکھی ہے کہ وہ اس چیز سے، ان حالات سے نکل سکتے ہیں، ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے، اور شاید جو باہر رہنے والے ہیں ان کے اندر وہ نہیں ہوگا، وہ نازک طبیعت ہوں گے، جو یہاں پہ تھے وہ ان کے اندر پوٹینشیل ہی وہ سخت جان ہوں گے۔ وہ خود اگر اپنے پوٹینشیل کو نہیں پہچانتے، اپنی خودی کو وہ خود ہی نہیں پہچان پا رہے، اس میں ان کی اپنی سمجھ کے اندر کمی ہے۔ ہر بندے کے اندر ایک اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے اندر سیم اسٹرینتھ ہی ہو، سیم چیز ہو۔ یہ نارملی کہہ تو دیتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی کئی ٹیچرز نے اس طرح کے جملے کہے ہوں گے، بھائی ان سے ہو گیا آپ سے کیوں نہیں ہو گیا، یہ بھی تو آخری دنوں نے کیا ہے نا، یہ بھی تو آپ کے کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ ویسے ٹھیک ہے دوسرے کو سمجھانے کے لیے یا بک اپ کرنے کے لیے اگزامپل شاید ٹھیک ہوگی، لیکن اصولی طور پہ یہ بات، یہ اگزامپل دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ذہن رکھتا ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کسی ایک بندے کی اسٹرینتھ وہ دوسرے کی جو ہو سکتی ہے وہ بالکل ہی ویکنس ہو، اس کے اندر وہ بالکل ہی کسی کام کا نہ ہو۔ ایک بندہ اگر ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے، اگر وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے، سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے، اس کی پریشانی تو نہیں حل کر سکتا، وہ فائنینشیل کرائسس میں وہ تھا یا جسمانی کرائسس میں تھا کوئی، یا اس کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ گیا، وہ جو اس کا غم تھا وہ تو نہیں دور کرتا، وہ جو فوت ہو گیا تو اس کو واپس لا سکتا سائیکیٹرسٹ، وہ تو نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، اس سے صرف باتیں کرتا ہے، اسے باتیں نکلواتا ہے، اس کے جی کے اندر باتیں ہوتی ہیں، ہاں انہوں نے کیونکہ ان کی فیلڈ ایسی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کی ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں کہ اس کا کیا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایسے بندے سے کس طرح کی باتیں کی جائیں، تو وہ باتیں شیئر کرنا شروع ہوگا، دل کو ہلکا کرے گا اپنے، وہ باتیں نکالے گا، مسئلہ تو کوئی نہیں حل کر سکا، لیکن وہ اس کے ذریعے ایک تو پہلے اسے دل ہلکا کرواتے ہیں، اسے ساری باتیں شیئر کرواتے ہیں۔ آزمائشوں کی دو شکل ہوتی ہیں، ایک آزمائش تو یہ ہو گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس کے اوپر اس کو آزمایا شکر گزاری کے اوپر، اور آزمائش کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر برا وقت آیا، برے حالات ہوئے، اور اس کو صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اس پوائنٹ کو جتنی دفعہ بھی پہلے ایکسپلین کیا ہے، یہی میں نے بات بتائی ہے ہمیشہ، کہ یہ دو کام ایسے ہیں جن میں سے آسان کیا ہے، شکر کرنا آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے، صبر کرنا یاد رہتا ہے، شکر گزاری جو ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے۔ اگر نعمتیں ہیں، بہت کچھ ملا ہوا ہے، جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ابن آدم کو ایسی ملی ہیں جن کی وہ کبھی قدر نہیں کرتا، جب وہ چھن جاتی ہیں تب وہ یاد کرتا ہے، صرف ایک وقت اور ایک صحت، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو وہ کبھی بھی نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ وقت ابھی ہے ہمارے پاس، اور سب سے اچھی صحت کی یہی ایج ہے جو ابھی ہے، لیکن انسان نہیں قدر کرتا اس کی. جب پھر وہ بوڑھا ہو جائے گا پھر خود تو کچھ نہیں کرتا, پھر چھوٹوں کو سمجھا رہا ہوگا, چھوٹے کہیں گے پر ابھی ان لوگوں کیا لگی ہوتی ہے ہر وقت. جب وہ خود بڑے ہو جائیں گے پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں گے, دیکھو تم نہ اس طرح کرنا, وہ کہیں گے ہمارے ابو ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ایک ہی غلطی ہے جو ہر نسل کرتی جا رہی ہے. تو برے سے برا وقت بھی کیوں نہیں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وسعت ڈالی ہے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا اور یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو ایسا صدمہ جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ نہیں تمہارے اندر میں نے وسعت ڈالی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کسی ایسے بندے کے اوپر وہ وقت لاؤں جس چیز سے برداشت کرنے کی اس کے اندر یہ وسعت نہیں ہے. اور اسی طرح ہی کہ جس طرح میں ملک کے حساب سے سمجھا رہا تھا, اسی طرح ہی سے کہ یہ اس وقت میں سے ہے, یہ اس زمانہ ہے جو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دور پچھلے سے برا ہوگا اور بدترین سے بدترین وقت جو ہے وہ ہوگا جو وقت ہوگا جو دجال کے آنے کے قریب ترین وقت ہوگا. دجال کا جو زمانہ ہوگا سب سے بدترین ہوگا, کہ فتنے اس طرح ہوں گے کہ جس طرح کالی رات ہوتی ہے, کہ لوگوں کو سمجھ نہیں کر پا رہے ہوں گے, کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے, دیکھیں اب اس کے اندر انالائز کریں, کیا یہ زیادتی ہوئی پھر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں اس زمانے میں پیدا کر دیا, اور جو بندہ جو ٹین ایجر اس زمانے میں پیدا ہوا جب بالفرض عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا وقت تھا, اس وقت پیدا ہوا. اب آخرت, صرف آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, صرف آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے, جب انٹرنیٹ نہیں تھا ہمارے ہر ہاتھ میں, ٹی وی نہیں تھا, یہ ٹی وی کہیں گے اسے کیا کہیں گے موبائل کو, ہر وقت ہاتھ میں آڈیو ویڈیو پلیئر نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس, تو کیا تھا؟ ان چیزوں سے آپ خود سوچیں ہم زیادہ گناہ کماتے ہیں یا زیادہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں؟ زیادہ ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں, ہم زیادہ برائی اس چیزوں کے ذریعے کما رہے ہوتے ہیں. جن کو یہ نعمتیں ملی نہیں اس زمانے میں پیدا ہوئے, ان کی تو کتنی بچت ہو گئی, کتنی زیادہ بچت ہو گئی ان کی برائی کے لیے, برے کام کے لیے. اب سب کام جو ہیں وہ ان کو فزیکلی کہیں جانا پڑے گا, کوئی برا دیکھنا ہے تو فزیکلی کہیں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے برا, کوئی برا جو ہے وہ سننا ہے تو فزیکلی جانا پڑے گا سننے کے لیے, کسی کے ساتھ کوئی دوستی رکھنی ہے اگر کوئی ناجائز قسم کی دوستی رکھنی ہے کسی کے ساتھ وہ فزیکلی رکھنی پڑے گی. صرف ٹیکسٹ میسج ایک واٹس ایپ پہ کام نہیں چل سکے گا کیونکہ وہ چیزیں ہیں ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. پھر اس کے علاوہ بالفرض وہاں پہ کوئی ہے لڑکا ایسا اس زمانے کے اندر, بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جس کا رجحان تھا زنا کرنے کی طرف, جس کا رجحان تھا شراب پینے کی طرف, بدکاری کی طرف رجحان تھا, اس زمانے میں کہاں اپرچونیٹی مل سکتی تھی انہیں سوسائٹی کے اندر, وہ ایسی اپرچونیٹی اس کو کہاں ملتی کہ وہ شراب کہاں, مدینہ میں کہاں شراب ملتی اسے, کیا چانس ایگزسٹ کرتا تھا اس کے لیے؟ تو کس حساب سے کتنے زیادہ وہ لوگ لکی رہ گئے کہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں نہیں آس پاس کہ وہ کچھ کر پاتے. ہم لوگ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں؟ انتہائی والٹائل زمانہ ہے, اور جتنا زیادہ سائنس ترقی کرتی جائے گی اتنا زیادہ اس کی والٹیلیٹی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا, جو اور زیادہ نیکسٹ جنریشن ہوگی وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم کے اندر ہوگی. لیکن اسی وقت کے حساب سے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ وسعت ڈالی ہے, اور ساتھ انصاف بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ایک حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو یہ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تمہارا محاسبہ جو ہوگا, کیونکہ صحابہ کا وقت بہترین وقت تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں, جو لیڈر ہے ہمارا, جو پرائم منسٹر ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, وہ تو اللہ کا رسول ہے, کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے. وہ اگر کہیں ان سے کچھ غلطی کی طرف قائل ہو بھی رہے تھے کسی اور کی باتوں میں آ کے کچھ, تو ساتھ ہی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی, کریکشن ہو جایا کرتی تھی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ان کی بات ماننا تو ڈائریکٹ فالوورز کے لیے وہ تو جنت کا راستہ ہے, وہ ان کی فرما بداری کرنا, تو وہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی تھی والی. تو اس بہترین زمانے کے اندر اگر صحابہ میں سے کوئی ایک خطا بھی ہو گئی, 10 میں سے کوئی ایک خطا بھی ہو گئی مفہوم تار حدیث کا, تو ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا, غالباً اسی زمانے کی بات ہے جس میں ہم ہیں, جس میں فرمایا کہ اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام تھے, ذمہ داریاں تھیں کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں, ان میں سے وہ کچھ حصہ ہی صرف کر پائے گا, تو ایون اس کے اوپر بھی اس کی فلاح ہو سکے گی. لیکن وہ کیس ٹو کیس ہے, انسان کی کوشش وہ بھاگ دوڑ کی آگے بڑھنے کی, اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی. ہاں, اس کے اندر اگر کہیں کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بخشش کرے گا. تو کوئی کسی جان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا جتنا وہ اٹھا سکتا ہے, اس کے اندر یہ پاور ہے, ایگزسٹ کرتی ہے پوٹینشیل. ایک دم سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ یہ کہ ابھی اگر میں کہوں اپنی بات میں کروں کہ یا چلیں سب کی بات کرتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ سب نے یہاں سے رن لگانی ہے وائی کراس کی طرف, مسلسل بھاگتے ہوئے جانا ہے. اور آپ لوگ اگر بالفرض نہیں, آپ لوگ کوئی گیمز نہیں کھیلتے یا کوئی اس طرح کی چیز میں نہیں انوالو, تو کیا ہوگا؟ میجورٹی کو ہوں گے, کچھ ہوں گے یہ ابھی میرج ہال بھی نہیں گزرا ہوگا, یہ شادی میں کرنچی چک چلا جاتا ہوں, چلو یہیں سے کھا پی کچھ دیتے ہیں, جان اور بنا لیتے ہیں ہم لوگ. تو یہ حال ہو چکا ہوگا, جان نہیں ہوگی. کل دوبارہ بھگاتے ہیں اس طرح, پھر پرسوں دوبارہ بھگاتے ہیں, روٹین بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں. کچھ دن گزریں گے, چند ہفتے گزریں گے, سب کے اندر اسٹیمنا پیدا ہو چکا ہوگا. یہ ابھی کائنیٹک کے لیے آپ کے اندر نہیں تھا, یہ کائنیٹک انرجی ابھی نہیں آپ کے اندر کہ ابھی فی الحال آپ ایک دم سے وہاں تک بھاگ سکتے ہیں. لیکن پوٹینشیل انرجی ہے آپ کے اندر کہ ابھی آپ کے مسلز جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں اسٹرانگ, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے صحیح طرح سے, اس کو یوز کریں گے, آپ کی باڈی کے اندر پوٹینشیل ہے. اسی طرح ہی ہمارے اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو, صدموں کو برداشت کر سکتے ہیں. ہم لوگ پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. پوٹینشیلی ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ہم جنت کے راستے کے اوپر چل سکتے ہیں, ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں, شیطانی وسوسے سے ہمارے راستے میں نہیں حائل ہو سکتے. لیکن وہ پوٹینشیلی ہے, آپ نے آہستہ آہستہ کر کے کرنا ہے. جس طرح سیدھے راستے پہ چلنا شروع ہوں گے, سب سے بھاری وار یہاں پہ ہوتا ہے شیطان کا, کیونکہ ابھی آپ کمزور ہیں. ابھی آپ کوشش کریں گے لیکن ابھی آپ کمزور ہیں. شیطان کا سب سے زیادہ بھاری وار اس وقت ہوگا آپ کے اوپر. وسوسے بھی آئیں گے, بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی, شیطان ڈرائے گا بھی آپ کو. یہ ایک کامن سفر ہوتا ہے, جو بھی بندہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, شروع کا سفر بہت کامن ہوتا ہے کہ اس کو ڈر بھی لگتا ہے, اس کو گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے, اس کی طبیعت بھی عجیب سی بھاری بھاری رہتی ہے, کسی کو کبھی ڈپریشن رہتا ہے. وہ یہ شیطان نے آپ کو اس طرح پریشان کرنا ہوتا ہے بیسکلی. وہ ایک خاص لمٹ تک ہوتا ہے, ایک خاص لیول کے بعد جا کے اب آپ شیطان کے بس سے باہر ہو جاتے ہیں. پھر کہ وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں بہکا سکتا. ہاں, اس کا وسوسہ اس کا پوری زندگی چلتا رہے گا, پوری زندگی اس کا وسوسہ چلتا رہے گا. وہ ایک مثال جو میں نے دی تھی غالباً جہاد والے لیکچرز کے اندر دی تھی, کل میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر ملک غلام مرزا کا, ان کے ایک کیسٹ ریکارڈنگ ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک بتایا کہ جب میں پاکستان آنا تھا واپس میں نے, تو میرے شیخ تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا, ایک وسوسہ تمہیں کچھ عرصے بعد اب آنا شروع ہوگا, اور وہ وسوسہ یہ ہے, پہلے تمہیں شیطان روکا کرتا تھا عمل کرنے کی طرف, عمل کرنے سے نیکی کے راستے کی طرف سے روکا کرتا تھا, پھر وہ اس چیز کو نہیں روک سکا اگر, تو پھر اگلا حملہ کیا اس کا ہوا, کس طرح کا حملہ کرے گا اگلا حملہ اس سے, اگر وہ تمہیں نہیں روک سکا دین پڑھنے اور پڑھانے کے اوپر, نہیں روک سکا اگر وہ تمہیں, اب وہ تمہیں کس طرح روکے گا, ریاکاری کا خوف دلائے گا تمہیں, یہ تو میں شو آف کر رہا ہوں, تو شو آف ہو, لوگ کیا سمجھیں گے اس بارے میں, تو تمہیں عمل سے وہ روک دے گا کہ تم عمل آگے نہیں کر سکو گے. میں آگے تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں, اگر اس کے اندر بھی تم کامیاب ہو گئے, اس کے اندر بھی تم آگے چلے گئے, اب وہ تمہیں ریاکاری دلوائے گا, اس کا شوق دلوائے گا, اب عمل تمہیں کرنے دے گا, صرف یہ کہ تمہاری واہ واہ ہو, تالیاں بجیں, سرٹیفکیٹس ملیں, لوگ ٹی وی پہ بلائیں, تعریفیں ہوں, اس کے اوپر تمہارے عمل کو وہ گندا کر دے گا, وہ نیت کو گندا کر دے گا. تو شیطان کے وسوسے جو چلتے رہتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ واقعی اس طرح ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد, ایک خاص لیول کے بعد مجھے اسی قسم کی تھاٹس آنی شروع ہو گئی تھیں, اسی قسم کے خیالات آیا کرتے تھے. لہا اسی نفس کے لیے ہے ما کسب, جو اس نے کمایا تھا, جو جس نفس نے کمایا تھا وہ اس کے لیے ہی ہے. کسی نے برا کیا اس نے اپنے لیے برا کیا, جس نے اچھا کیا اس نے اپنے لیے اچھا کیا. کہیں کسی اور چیز کو گفٹ نہیں کی جا سکتی چیزیں, میں آپ کو کوئی چیز گفٹ نہیں کر سکتا, نہ آپ مجھے کوئی چیز گفٹ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ اتنے گناہ اتنے سالوں میں کمائے تھے, کوئی بوجھ اس کا اٹھا لے مجھ سے, کہیں سے میں شیئرنگ کر لوں اس چیز کی, یہ کسی چیز کو دی نہیں جا سکتی. یہ چیز جس نے جو کیا تھا اس کے اپنے لیے تھا. وہ آیت بھی قرآن کی سنائی تھی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لوگ اپنی جان کی فکر کرو بس, تم لوگ اپنے نفس کو بچاؤ, تم لوگ لا یضرکم من ضل اذ ھدیتم, کوئی بھی تمہیں, کوئی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم خود ہدایت کے اوپر ہو گئے. اور اگر ارد گرد ہدایت ہی ہدایت ہے, ایمان ہی ایمان ہے, لیکن بندے کے اندر خود تاریکی ہے, تو اس کو وہ چیز نہیں بچا سکتی. آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے کہ وہ کفر ہی کیا اس نے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا تھا, حالانکہ وہ رسول ہے اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ عازر کو نہیں بچا سکے تھے.
لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, موسیٰ علیہ السلام اپنے پیرنٹس کو نہیں بچا سکے, وہ کہاں پلے بڑے تھے؟ فرعون کے گھر میں. فرعون کا اس طرح کی دشمنی کا رشتہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جس گھر میں پلے بڑے تھے, جو اس کے منہ بولا باپ تھا, اسی کا بیٹا منہ بولا بھائی بھی ہو گیا, جس کے ساتھ رہنا سہنا. موسیٰ علیہ السلام کی ایموشنل اٹیچمنٹس بھی تھیں, انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے دیکھا تھا فرعون کو. صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی کہ ہاں میرا دشمن مر گیا, ان کی ایک ایموشنل فیلنگ تھی ان کے ساتھ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے تھے. تو انسان کے لیے, نفس کے لیے وہی ہے جو وہ اس نے خود کمایا. وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ, اور اللہ تعالیٰ آگے اور مزید زور کے دیکھ کے دے رہے, اس کا بھی ترجمہ وہی بنے گا, لہا اسی نفس کے لیے ہے, ما کسبت جو اس نے کمایا, وَعَلَيْهَا اور اسی کے لیے ہی ہے, مَكْتَسَبَتْ جو اس نے کمایا تھا. یہ ایک ہی بات کو ڈبل زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں کرو گے تو تمہارے ہی لیے ہے اور صرف تمہارے لیے ہے, برائی کرو گے تو تمہارے لیے صرف تمہارے لیے ہے. دنیا کے معاملات کولیکٹیو ہوتے ہیں, جب تک ایک سوسائٹی آن دا ایوریج اچھی نہیں ہوگی تو ایک دو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک کلاس 100 کی کلاس ہے اگر ہے, سب کے سب نلائق ہیں, ان میں دو تین اگر اچھے اسٹوڈنٹس ہیں بھی جنہوں نے بہت اچھا گریڈ لے لیا, ایوریج مارکس 10 میں سے کوئز کے پھر بھی دو ہی آئیں گے. جب تک اوور آل اسٹوڈنٹس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ نہیں جاتے تب تک ایوریج نہیں اچھی امپروو ہوگی. دنیا کے حالات ایسے رہیں گے, 10, 15, 20, 100, 2000 بندے نیک اگر پاکستان کے اندر ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جب تک اوور آل نہیں ہوتا. قیامت والے دن البتہ بالکل اکیلا معاملہ ہے, کلہم آتے یوم القیامت فردا, ہر کوئی قیامت والے دن تنہا تنہا حاضر ہوگا. اب آگے جو ہیں یہ دعائیں شروع ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خزانے کے طور پہ دی تھیں, کہ یہ دعائیں مانگا کرو. ربنا اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, ہمیں ہرگز نہ پکڑنا, ان نسینا, ہماری بھول چوک کے اوپر, جو ہم بھول کر دیں اس کے اوپر مت ہمیں پکڑنا. نسیان, نسینا, نسیان سے اسی لفظ سے انسان بھی ہے. کیوں اس کو انسان کہا جاتا ہے؟ یار نسینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کو بتایا گیا تھا, اس کو سمجھایا گیا تھا, یہ پھر بھول گیا, اس کو کہہ بھی دیا تھا, اس نے پھر بھول گیا. اسے اس چیز سے, نسیان سے, کیونکہ سب کے سب انبیاء بھی انسان ہی تھے, اس لیے نسیان سے کوئی پاک نہیں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ صرف ایک چیز سے منع کیا تھا نا, اس درخت کے پاس مت جانا تم, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. باقی اور کیا کام کہا تھا؟ اور کوئی لمبے لمبے احکامات تھے اس کے اندر؟ کوئی بھی ذکر نہیں تھا. جس ایک چیز کہی تھی, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس درخت کے پاس مت جانا, بس, اور کچھ بھی نہیں کہا. اور ان سے وہی غلطی ہو گئی, اور ان سے وہی غلطی ہو گئی کہ وہ کر بیٹھے تھے. یعنی کہ بری نیت کے ساتھ نہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگ کیا کہتے ہیں انبیاء کو, ہم کیا کہتے ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں. تو کس سینس میں وہ استعمال کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ, ان سے غلطی ہو نہیں سکتی, ان سے ارادتاً غلطی نہیں ہو سکتی, ارادے کے ساتھ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اس چیز سے کوئی پاک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر ہمیں مت پکڑنا کہ جو ہم بھول جاتے ہیں چیزیں, او اختانا, یا ہم سے جو چیزیں خطا ہو جاتی ہیں. اب یہ دونوں لفظ میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلی چیز وہ ہے, نسیان وہ ہے کہ جو کہ آپ کو بتایا گیا تھا آپ بھول گئے, کیوں نہیں کر سکے آپ اس طرح, آپ بھول گئے اس چیز کو. دوسرا یہ ہے, آپ نے کرنے کی کوشش کی, خطا ہو گیا آپ سے. اس کی اگزامپل بھی وہ اچھی اگزامپل ہے کہ بالفرض کہیں کوئی شوٹنگ کی گیم ہوتی ہے, سب نے کہاں کوشش کرنی ہے ہٹ کرنے کی, وہ جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے سرکل سے بنایا ہوتا ہے, پوائنٹ سے پوائنٹ سے, یہ جو سینٹر ہے نا اس پہ فائر کرنا ہے آپ نے. سب کوشش کہاں کر رہے ہوں گے فائر کرنے کی؟ ادھر ہی کوشش کر رہے ہوں گے نا, یہی ہم نے لینا ہے, جو اصل جو ہے بلٹ پوائنٹ ہے اسی پہ ہم نے ہٹ کرنا ہے. لیکن کتنا کا ہٹ ہو رہا ہوگا, کتنا کا ہٹ دائیں بائیں جا رہا ہوگا؟ کہنے کو جنہوں نے یہاں پہ اس کو ہٹ نہیں کر سکے, ارد گرد ہٹ کیا تھا, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے, وہ خطا ہو گیا ان سے, نشانہ خطا ہو گیا ان سے, مارنا تھا جس کو نہیں مار سکے, خطا ہو گیا ان سے, یہ مطلب ہے. تو دونوں چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مت ہمیں پکڑو ان باتوں کے اوپر, آپ پکڑیں کہ ہم کوئی چیز بھول جائیں یا ہم کرنا چاہ رہے تھے اور ہم سے خطا ہو گئے. نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں, وسوسے نہیں آئے, میں نے کانسنٹریشن نماز میں پڑھنی ہے, پھر بھی خیال آ گیا, خطا ہو گئی مجھ سے, ایک میں بھول گیا کہ میں نے ایک رکعت آگے کرنی تھی پیچھے کرنی تھی, کیا کس طرح کیا تھا ہم نے. قرآن پڑھ رہے ہیں ہم, اور قرآن پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ, جتنی مرضی ایج ہو گئی ہے اس کی, جتنا مرضی ٹائم گزر گیا, بالفرض بچپن میں کبھی دھیان نہیں دیا تھا, اب کہتا ہے کہ نہیں میں نے قرآن پڑھنا ہے, اب پڑھ رہے, غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے اسے, غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے, قاری صاحب کے ساتھ بھی چلا گیا کہ قاری صاحب آپ میری ٹھیک کریں, تلفظ جو ہے میرا وہ ٹھیک کریں, قاری صاحب بھی اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اچھے پڑھنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرے, اور اس کے باوجود وہ غلطی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب دیتے ہیں. یہ تمام باتیں ہیں اللہ کی رحمت, یہ تمام باتیں اللہ کی رحمت ہیں. عدل کا تقاضا کیا تھا, عدل کا تقاضا کیا تھا, جو قاری صاحب بھی کرتے ہیں, مارو تھپڑ اس بچے کو, اسے کیوں غلط پڑھا ہے, اسے تم نے یہ کیا, تم نے اس طرح کر لیا, یہ عدل تھا نا, عدل یہ تھا. رحمت کی اللہ تعالیٰ کی, غلطی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوشش کر رہا تھا ٹھیک کرنے کی, پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی, ڈبل ثواب دوں گا میں. ربنا ولا تحمل علینا اسرن, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ مت ڈال. تحمل حمل سے ہے, جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے حاملہ, تو بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے, حمل کہتے ہیں بوجھ کو. کل وہ جو میں نے نوٹ کے اندر والا حصہ پڑھایا تھا, وہ کیا تھا, حامل حاضہ کو, حامل جو اس کو کیری کر رہا ہے, اس کو اٹھا کے پھر رہا ہے, بوجھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں نے اٹھا کے لے کے چلنے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا, ہمارے اوپر اے ہمارے رب وہ بوجھ مت ڈال. اسرن, اسر بھی بوجھ کو کہتے ہیں اور حمل بھی بوجھ کو کہتے ہیں, لیکن حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جو کہ بوجھ تو ہے, ہیوی ہے وہ چیز, لیکن آپ پھر بھی لے کے چل سکتے ہیں, لیکن اسی بوجھ میں اگر اضافہ ہوتا جائے ہوتا جائے, ایک لمٹ کے بعد وہ آپ کے لیے انٹالریبل ہو گیا, اب آپ نہیں اٹھا سکتے, وہ اسر بن جاتا ہے. اب بالفرض اسٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ آپ آئیں ادھر, یہ ٹرے پکڑے, اس کے اوپر چیزیں رکھنا شروع ہو گیا, رکھنا ایک خاص لیول تک تو وہ حمل ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ کیری کر سکتا ہے, اسے بہت زیادہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں, اب وہ اس کی چھوٹ گیا, اس کے ہاتھ سے وہ گر گیا, وہ بوجھ جو کہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دعا کہہ رہے ہیں ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا ہو, جس طرح کہ آپ نے حمل ڈالا تھا پہلے ان لوگوں کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے, جو لوگ پہلے تھے ان کے اوپر جس طرح کا بوجھ ڈالا تھا اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالیں. اس میں زیادہ تر جو تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں, پہلے اہل کتاب تھے, ان کے اوپر احکامات بھی زیادہ سخت تھے اور ان کے اوپر پکڑ بھی زیادہ سخت تھی ان چیزوں کی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں, ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کم بوجھ ڈالنا, وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہیں اٹھا کے لے کے چل سکتے. ربنا ولا تو ہم ملنا ما لا طاقت لنا پہ, اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا ما لا, جس کا نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہمارے اندر اس کو اٹھانے کی, ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر, ایسی ذمہ داریاں, ایسے حالات مت ہمارے اوپر آ جائیں جن کی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس کو اٹھانے کی. واف عنا, اللہ تعالیٰ درگزر کر دیں, معاف کر دیں. درگزر یعنی کہ اف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھی اندیکھی کر دی, سنی انسنی کر دی, سن لیا اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. واف عنا واغفر لنا, اور جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی تھی اللہ معاف کر دے ہمیں, مغفرت کر دے ہماری. وارحمنا, اور اللہ رحم بھی کر ہمارے اوپر. انت مولانا, تو ہی تو ہمارا ولی ہے, تو ہی تو ہمارا مولا ہے. مولانا کیا جو روٹ ہے وہ ولی ہے, ولی کہتے ہیں دوست کو کہتے ہیں, جس کے اوپر ہم لوگ سہارا پکڑتے ہیں, جس کا ہم لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں. برے وقت اگر آ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس پیرفل ٹیکسٹ کے اندر کوئی تھوڑا برا ٹائم آپ کے پاس آیا ہے, آپ اپنے سب سے ریلائبل دوست کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جو آپ کو امبیرس نہیں کرے گا یا آپ کی ضرور ہیلپ کر دے گا کسی نہ کسی طرح سے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, درگزر کر دے, معاف کر دے, ہمیں رحم کر, تو ہی تو ہمارا مولا ہے, ہم نے اور کس سے آگے ہاتھ پھیلانا ہے, ہم نے کس کے آگے جا کے اور مانگنا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ مدد کر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. جب یہ آیت ختم ہوتی تھی یہاں پہ سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی, تو معاذ بن جبل کی عادت یہ تھی کہ وہ اس کے اوپر صحابی تھے, وہ اس کے اوپر آمین کہا کرتے تھے کہ یہ دعائیں ہیں جو ختم ہوئی ہیں, تو جس طرح سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین پڑھتے ہیں, اس طرح ان دعاؤں کے بعد بھی ہمیں آمین پڑھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب میں نے پچھلے سیمسٹر کے اندر وہ تالوت اور جالوت والا واقعہ مینشن کیا تھا, یہ الفاظ تب بھی گزرے ہیں. اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب وہ جو تھے تالوت اور جالوت جو تھے, ان کا آپس میں آمنا سامنا ہونا تھا مسلمانوں کا اور ان کا اس کافر قوم کا, تو وہاں پر ایک آیت میں نے پڑھی تھی, ولما برزا لجالوت جنود ہی، اور جب وہ لوگ مسلمان جو تھے وہ جالوت کی فوج کے آمنے سامنے ہو گئے تھے، قالو تو انہوں نے کہا تھا ربنا افرغ علینا صبر، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کے دہانے کھول دے، وثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو جما کے رکھ، ون سرنا علی القوم الکافرین، یہی الفاظ جو ابھی گزرے ہیں اگزیکٹلی وہ الفاظ، اور ہماری مدد کرنا کافر قوم کے مقابلے میں. ان دونوں میں کیا تعلق کیا بنتا ہے کہ وہاں پہ بھی اگزیکٹلی یہ الفاظ آئے تھے، یہاں پہ بھی اگزیکٹلی یہ الفاظ آئے ہیں. ان دونوں کے اندر کامن چیز یہ بنتی ہے کہ یہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی ایز اے ہول، یہ نازل ہوئی تھی غزوہ بدر سے بالکل پہلے تک. غزوہ بدر سے پہلے تک مسلمانوں کا کیا سٹیج یا کیا فیز سے گزر رہے تھے؟ صبر اور برداشت کے اوپر چل رہے تھے. وہ جتنا بھی ظلم ہوتا آیا تھا اس کو صرف صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اب ایک نیکسٹ سٹیج آ گیا ہے. مسلمان ابھی بھی کم ہیں، پیسے کے حساب سے بھی کم ہیں، ریسورسز کے حساب سے بھی کم ہے، لیکن اب وقت آ رہا ہے جہاد کا. اگلا سٹیج آنے والا تھا بدر کے موقع کے اوپر، کس کے مقابلے میں لڑنا ہے جو کہ ان سے کافی زیادہ سٹیٹس وائز بھی اور ریسورسز وائز بھی اور مائٹ وائز بھی بڑی طاقت تھی. کم از کم جو ایون بدر کے موقع کے اوپر بھی جب لڑے تھے تب بھی تین گنا تو نمبرز میں تھے. اس کے علاوہ وہ ہزار کے ہزار جو تھے وہ فلی پریپیئرڈ آرمرڈ ہو کے آئے تھے. یہاں پہ تو ایسے بھی صحابی تھے جو خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، جنگ کے لیے آئے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہیں، نہ بچانے کے لیے ڈھال ہے، نہ زرہ ہے جس طرح وہ جو آرمر پہنا کرتے تھے پہلے زمانے میں، نہ تلوار ہے، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو صرف نمبر کا فرق نہیں تھا، اتنا فرق تھا. بالکل یہی حساب تھا جب وہ پہلے جو بنی اسرائیل کے جو اس دور کے جو مسلمان تھے، جب ان کی جالوت کے ساتھ بھی جب جنگ ہونی تھی تو ایک نیا وقت شروع ہونا تھا، تو دعا مانگی تھی اللہ اب ہماری آپ نے کافر قوم کے مقابلے میں مدد کرنا. تو بالکل وہی دعا یہاں پر بھی آئی ہے کہ کافر قوم کے مقابلے میں مدد کرنا. اینڈ کے اندر میں دوبارہ وہ بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو آیات کو یاد کیا سونے سے پہلے، پڑھ کے یہ سویا، اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی، اس کے لیے یہ رات بھر کے لیے کافی ہے یہ عبادت اس کی. ساڑھے پانچ سال تقریباً لگے ہیں سورہ بقرہ کمپلیٹ ہونے کے اندر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.